Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah.
Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wa salatu wa salamu ala habibihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي انزل من السماء ماء فاحرجنا به نبات كل شيء فاحرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک من زانت به التصرف وذا سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارشاد باری تعالی ہے اور وہی ہے جس نے آسمان یعنی بلندی سے پانی برسایا پھر اس سے ہم نے ہر طرح کی رویدگی اگائی پھر اس میں سے سبز کونپلیں نکالیں ہم ان سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے دانے نکالتے ہیں. اس آیہ کریمہ میں قدرت کاملہ کا اظہار فرمایا گیا ہے کہ وہ الذی انزل من السماء ماء, وہی ذات ہے کہ جو آسمان سے یا اونچائی سے پانی برساتا ہے. پانی حیات میں ایک بنیادی اکائی کی حیثیت رکھتا ہے. سبز و شاداب زمینیں ہوں یا لہلہات کھیت, اس میں اگر یہ عنصر نہ ہو تو وہ بنجر نظر آئیں, بیابان نظر آئیں, زرد نظر آئیں, خاک اڑتی نظر آئیں. اسی طرح حیات انسانی میں جو وجود میں پانی کا عنصر ہے, یہ انتہائی ضروری ہے. پانی ہونا تو بہت ضروری ہے, اس کی کمی جو ہے اس کے اثرات بھی بے شمار محسوس ہوتے ہیں, بے شمار بیان کیے جاتے ہیں. بنیادی عنصر حیات میں پانی ہے اور اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ الذی, وہ ذات ہے, یہاں یکتائی ہے, وحدانیت ہے, اور کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ عطا کر سکے. وہ ایک اکیلی ذات ہے, وحدہ لا شریک, اس کا کوئی شریک نہیں. یہ حیات کی ابتدا یا حیات کا سبب پانی کا ہونا, یہ سارے وہ فیصلے ہیں جو اللہ جل شانہ کے ہیں. جیسا وہ ہے ایسا کوئی نہیں, واحد خالق ہے. باقی جو کچھ ہے جسے ہم جانتے ہیں, جان سکے ہیں, نہیں جان سکے یا نہیں جانتے, جو کچھ ہے سب مخلوق ہے. تو جب آپ اسے انتہائی سادہ الفاظ میں کہیں گے کہ ایک ذات خالق, باقی جو کچھ ہے مخلوق, اب خالق اور مخلوق اس میں مماثلت نہیں ہو سکتی. حیات دنیا میں ضروریات زندگی کی تکمیل, معاشرے میں حیثیتوں کا فرق, کسی کی بڑی حیثیت کا ہونا, کسی کی کم حیثیت کا ہونا, کسی کا منتظم ہونا, کسی کا محرک ہونا, کسی کا کام کے پایہ تکمیل تک پہنچنا, یہ ساری وہ تقسیم ہے جو انسانی زندگی کی ضرورت ہے. چونکہ قرآن و حدیث یہ بات ہمیں بتاتی ہیں کہ جہاں رزق اور حیثیت یہ ساری تقسیم ہے, اس تقسیم میں ہر ایک کا ایک امتحان تو یہ ہے کہ وہ کس حیثیت یا کس موقع پر کیسا رہا, ضرورت میں اللہ سے مدد مانگی, کامیابی پر کیا اس نے اللہ کا شکر ادا کیا. پھر دوسرا اس میں ایک جو باریکی پنہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ تقسیم کار اور حیثیتوں کا فرق انسانی معاشرے کی تسلسل کی ضرورت ہے. हर एक मुकर्रर नहीं हो सकता, हर एक सामे नहीं हो सकता, हर एक इमाम नहीं हो सकता, हर एक मुक्तदी नहीं हो सकता। ज़रूरत है कि जमात के मौके पर इमाम आगे आए, ज़रूरत है कि अमूर दुनिया के लिए कहीं कोई फैसला हो, हदूद व क़यूद का क़याम और नफाज, इसकी कुव्वत किसी के पास हो, घर है तो घर का कोई सरबराह हो, कोई हतमी बात कर सके। अगर कोई बाहर से कमा कर ला रहा है तो उसे घर में जो सर्फ करना है वो कोई हो जो उसके सर्फ करने में तदबीर रखे, ज़रूरत का ख्याल रखे। तो ये जो तकसीमें कार और हैसियतों की तकसीम है, ये इंसानी ज़िंदगी की ज़रूरत है। एक हिस्सा तो मैंने अर्ज किया कि हर जगह हर हैसियत एक इम्तिहान है कि कौन किस हैसियत में क्या करता है, किस राह का इंतखाब। फिर इसमें ये जो बारीकी पिनहा है या राज पिनहा है कि ये ज़रूरत है इंसानी माशरे की। सारे अमीर कबीर हो जाएं, निज़ाम कैसे चले? सारे आला उहदों पर हों, निज़ाम कैसे चले? सारे ताकतवर हों, निज़ाम कैसे चले? सारे कमज़ोर हों, निज़ाम कैसे चले? सारे इंतहाई आला दर्जे की जो बहस है और अकल और दानिश पर हों तो अमूमी कामों को हाथ को ना लगाए, सब का अमूमी जेन हो तो तरक्की कैसी हो। तो बेशुमार पहलुओं से अगर आप इस बात पर गौर फरमाएं तो ये जो हैसियतों की तकसीम है और इस तकसीम में ये जो ज़ेरो बम है, ये इंसानी हयात की ज़रूरत है, इस माशरे के रवानी की ज़रूरत है। और अल्लाह जल्ला शानुहु जो इरशाद फरमाते हैं कि वो ज़ात है जिसमें आसमान से पानी बरसाया, बुनियादी हिस्सा जो हयात का अता फरमा रहा है वो ज़ात। अब ये जो मैं माशरे की ज़ेरो बम की बात कर रहा था, इसमें एक बात उसकी ममासलत है, चाहे कोई ताकतवर है या कोई कमज़ोर है, अक्लमंद है बहुत या कोई अमूमी सोच रखता है, एक इकाई या एक कदर मुश्तरक है, दोनों मखलूक है, दोनों मोहताज हैं। यही बात जब खालिक की तरफ देखेंगे तो वहां ममासलत नहीं है, उसकी ज़ात की तरफ अता है, मोहताजी मखलूक की तरफ है। इसलिए जब भी बंदगी के पहलुओं पर अल्लाह की याद को आए, इबादात को आए, अपनी कमी बेशी की माफ़ी और अपने लिए बेहतरी मांगने को आए, तो अल्लाह जल्ला शानुहु की ज़ात को मखलूक की हसीयतों में न परखा करें। वो कैसे? कितना हम सोच सुनते हैं कि मैंने ये गलती कर ली है तो अब तो अल्लाह मुझसे नाराज़ हो गए, या मैंने इतना सदका किया, मैंने इतनी इबादात की हैं, मेरी जो एहतियाज जाती है वो क्यों पूरी नहीं। अब ये शऊर जो हम जिसे कह रहे हैं या शऊर जिसे कह रहे हैं, हालांकि ये शऊर नहीं होगा, हम खालिक की हैसियत का इतलाक मखलूक की सतह पर कर रहे हैं, उसी जेन से सोच रहे हैं जिस जेन से हमने किसी दूसरे के लिए सोचना है, मखलूक के लिए, अपने जैसे इंसान के लिए जो सोचना है यहाँ वो सोच। इस रिश्ते और इस बंदगी के पहलुओं को जब देखोगे तो फिर ये ज़रूरत है कि यहाँ वहदहू ला शरीक, उसका कोई शरीक नहीं, वो मोहताज नहीं है, उसकी ज़ात अता फरमाती है, एहतियाज मखलूक में है, वो बेनियाज है, गफूर रहीम है, उसका करम और उसका एहसान कि हमें पैदा फरमाया कि उसकी इबादत करें। तो यहाँ जब ये हिस्सा बयान फरमाया जा रहा है तो ज़ाहिरन तो जो तर्जमा है मैंने अर्ज़ किया वही है जिसने आसमान से पानी बरसाया, लेकिन अगर गौर फरमाएं कि इस एक फिक्रे में ज़मीन खुश्क और तर, पहले तो इस तकसीम को देखें, फिर जहां पानी है उसके होने के असबाब को देखें, कैसे वहां मदोजर कायम हुआ, कैसे बुखारात उठे, एक धुआं सा है बादल, वो धुआं सा कैसे पानी उठाए फिरता है, एक हवा उसे कैसे अपने दोष पर लिए چلا رہی ہے جہاں اللہ کا حکم ہے اس طرف وہ رواں دواں ہے، ہوا اسے لیے جا رہی ہے، وہ دھواں سا وہ بادل اپنی آغوش میں پانی سمیٹے ہے، اور جہاں اس کے برسنے کا حکم آیا، جب وہ برستا ہے تو پھر نیچے جو کچھ مخلوق ہے بے حد و حساب برس جائے تو پھر اس کی حد سے اور اس کے اختیار سے کام نکل جاتا ہے، تو نانیاں آ جاتی ہیں، پہاڑوں ندی نالوں میں بے شمار بہاؤ پیدا ہوتا ہے، خش و خواہشات بہا کر لے جاتے ہیں، راہ ٹوٹ جاتے ہیں، ندیاں ٹوٹ جاتی ہیں، دریا بھر جاتے ہیں، او طوفان برپا ہو جاتا ہے، پھر وہ طوفان کہاں جا کر انتہا کرتا ہے، واپس سمندر کی آغوش میں پانی گر رہا ہوتا ہے، پھر اسی کے برسنے میں جو حیات کے پہلو ہیں، جہاں کرم اور احسان ہو رہا ہے، وہاں دیکھیں خشک زمین ہے، اور جب وہاں وہ برسا رویدگی پیدا ہوئی، کیا کیا پھوٹا، کتنی اقسام ہیں، پھر ان اقسام کی خصوصیات دیکھیں، کتنی خصوصیات کی حامل ہیں وہ حصے، تو یہ جو آسمان سے پانی کا برسنا ہے یہ قدرت کاملہ کا اظہار ہے، یہ عمومی بات نہیں ہے، یا اگر کوئی یہ سمجھے جیسے فرعون کی قوم کے واقعات میں بیان کرتے ہیں کہ خشک سالی میں تو شیطان نے ان کے لیے جو برسنے کا سبب کیا کہ جنات کو کھڑا کر کے کہا ان کے اوپر پیشاب کرو، الٹا تعفن پیدا ہو گیا، زندگی اجیرن ہو گئی، تو جو نظام قدرت ہے اس میں اتنی باریکیاں ہیں، اتنی خوبصورتیاں ہیں کہ کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ اچھا پھر جب یہ برستا ہے پانی تو پھر جیسی جیسی زمین ہے ویسے ویسے نتائج پیدا ہوتے ہیں، پتھر ہے تو اس پہ برسا، جو خاک پڑی تھی وہ دھل گئی، اس پانی سے اس کے پتھر کا سینہ جو ہے وہ نہیں سینچا گیا، اس کے وجود سے، اس کے اوپری حصے سے جو خاک تھی وہ دھل گئی، پھر یہی پانی جب قابل کاشت زمین پر جس کے سینے میں رب کائنات نے رویدگی کی صفت رکھی ہے اس پر برستا ہے، بے شمار قسم کے نباتات پھوٹتی ہیں، اگتی ہیں سبزات، پھر یہی پانی جہاں گندگی کا ڈھیر ہو وہاں برستا ہے تو وہاں دیکھیں کیا ہوتا ہے، تعفن پھیلتا ہے، اگر پہلے وہ بو گرد و پیش کو متاثر نہیں کر رہی تھی تو پھر وہ گیلا ہونا اور اس پانی کا اس پر پڑنا اس کے تعفن کو ایسا مزید بڑھاتا ہے کہ گرد و پیش رہنا محال ہو جاتا۔ یہی صورت سمجھنے کے لیے قرآن کریم کے آیات یہ بھی بتلاتی ہیں کہ کتنی آیات ہیں کہ جن سے بندے مومن کا ایمان بڑھتا ہے، اور وہی آیات جہاں اللہ کی بعمل اور اللہ کے بندگی جنہیں نصیب ہوئی ہے ان کی ایمان بڑھا رہا ہے، جن کے دلوں میں خناس ہے، منافقت ہے، شرک یا کفر ہے، انہی آیات کو لے کر ان کا کفر بڑھ رہا ہوتا ہے، وہ تمسکر کر رہے ہوتے ہیں، انازد میں آ جاتے ہیں، مخالفت کر رہے ہوتے ہیں، تو وہی پہلو جہاں رویدگی کا سبب بنا، کیوں، زمین قابل کاشت تھی، زمین کے اندر وہ قوت تھی، وہی پانی جہاں گندگی کا ڈھیر تھا تعفن کا سبب بنا، تو اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے، یہ نتیجہ ہے، یہ بنیاد ہے کہ رویدگی حیات انسانی میں نور ایمان سے ہے، نور ایمان نہیں ہے تو پھر وہاں تعفن پیدا ہوگا، وہاں سے بہتری نہیں نصیب۔ فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه حذرا نخرج منه حبا متراكبا، فرمایا پھر اس سے ہم نے ہر طرح کی رویدگی اگائی، فخرجنا بھی نبات کل شے، ہر طرح کی رویدگی ہم نے اس سے اگائی، فاخرجنا منه خضرا نخرجه، پھر اس میں سے سبز کونپلیں نکالیں، حبم متراکبا، ایک تسلسل بیان فرمایا کہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے دانے نکالتے ہیں، ہم کاشتکار لوگ ہیں، حال ہی میں گندم کی فصل کاٹی، تو جہاں ہم نے گندم کاٹی ہے وہاں پر ایک ایک دانہ بویا گیا، اور اس ایک دانے سے کیسے کونپل پھوٹی، کیسے اس کا تنا بنا، پھر اس ایک تنے پر جو سٹا لگا، اس ایک دانے سے 60-65 جو موسم یا حالات ہیں اس کے مطابق ایک دانے سے کتنی دانے جو ہیں وہ بڑھے، پھر وہ کیسے ترتیب سے پنہا ہے، کیسے جڑے ہوں، موسمی حالات پھر ان پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں، ایک نظام حیات ہے، وہی زمین ہے کب سے کاشت ہو رہی ہے، پھر اسی میں ایک ایک دانہ ڈالا جا رہا ہے اور کتنے دانوں کی صورت میں وہ پھل پھول رہا ہے، پھر اس کی ترتیب کو دیکھیں، پھر یہیں بات رکتی نہیں ہے، وہ جو دانہ ڈالنے والا تھا، جو سٹے میں دانہ اللہ کریم نے عطا فرمایا، ضروری نہیں ہے کہ اسی کی خوراک ہو، جانے وہ دانے کہاں بکھریں گے مخلوق خدا میں، ان سے کیا کیا خوراک بنے گی، کس قسم کی خوراک بنے گی، کس کے نصیب میں کوئی نہیں جانتا. ومن النحل من طلعها قنوان دانیات وجنات من اعناب وزیتون والرمان متشابہ وغیر متشابہ، اور کھجور کے گابے سے لٹکے ہوئے گچھے، اور انگوروں کے باغ، وزیتون اور زیتون والرمان اور انار کے درخت، متشابہ ہوں وغیرہ متشابہ، جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور نہیں بھی ملتے جلتے. اب یہاں پر اللہ کریم نے کھجور، انگور، زیتون، انار، یہ جو پھل ہیں یا درخت یا پودے ہیں، ان کا بیان فرمایا. اور کھجور وہ درخت ہے کہ جس کی ہر شے قابل استعمال ہے اور استفادہ دیتی ہے انسان کو، کھجور کا کوئی حصہ ضائع نہیں ہوتا، ہر شے کسی نہ کسی مقصد میں کام آتی ہے. کیا ہے؟ ایک تنا ہے، وہ کہاں تک پہنچ جاتا ہے، اس کا تنا کام آتا ہے، اس کی جو شاخیں ہیں وہ کام آتی ہیں، اس کا پھل کام آتا ہے، اس کے پھل کے اندر جو گٹھلی ہے وہ کام آتی ہے. اور قرآن کریم اس پھل اور گٹھلی کے درمیان میں جو تہ ہے اس کی باریکی کو مثال دے کر بیان فرماتا ہے، وہ بھی کسی کے اختیار میں نہیں. اور جب کھجور کا ذکر کرتا ہوں، ایک ذیلی واقعہ جو ہے بیان کرتا ہوں، ایک ذیلی بات ذہن میں آئی کھجور کے درخت کے حوالے سے، چونکہ آج بھی بات ہوتی ہے ریاست مدینہ کی، آج بھی بات ہوتی ہے اسلامی طرز حکومت کی، تو کوئی سفیر آیا مدینہ منورہ میں کسی ریاست سے، غیر مسلم ریاست سے، تو مدینہ منورہ میں پہنچا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ مبارک ہے، اس نے پوچھا کہ محل کہاں ہے، اس مختصر آبادی میں اسے محل نظر نہیں آیا، تو اس نے کہا بادشاہ کا محل کہاں ہے، تو جہاں جس سے پوچھا اس نے کہا میاں یہاں تو محل کوئی نہیں ہے، جیسے یہ گھر ہیں سارے اسی طرح امیر المومنین کا بھی گھر ہے، تو یہاں بادشاہ تو کوئی نہیں، امیر المومنین. تو اس نے کہا کہاں ملیں گے؟ کہا یہیں دیکھو کہیں اسی آبادی میں ہوں. تو وہ ڈھونڈ رہا تھا، کسی نے اس کو دکھایا کہ وہ دیکھو امیر المومنین ہے. تو اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کھجور کے سائے میں لیٹے ریت پر سو رہے تھے, اور کھجور کا تنا ہے, اتنی سی چھاؤں ہے, چند منٹ بعد وہ چھاؤں ہٹ جاتی. آپ جب لیٹے تو چھاؤں ہوگی, لیکن اب آپ کی صورت جو تھی وہ یہ تھی کہ آپ لیٹے ہوئے ہیں, سو رہے ہیں, اور پسینہ ٹپک ٹپک کر ریت میں جذب ہو رہا ہے, اور کھجور کا سایہ اوپر سے گزر چکا ہے, دھوپ میں سو رہے ہیں. اسے دکھایا, یہ دیکھو یہ امیر المومنین ہے. تو کھجور کے حوالے سے ایک واقعہ ذہن میں آیا تو آپ کی نظر کیا کہ اس کا تو سایہ بھی کوئی نہیں, لیکن وہ بے نیاز ہے, اس تنے کو اس نے یہ حصہ بخشا کہ اس کی کوئی حصہ کوئی شے بیکار نہیں ہے, ہر شے ہر حصہ کارآمد ہے. پھر جب یہاں بیان فرمایا گیا ہے تو پھر اس کی برکت اپنی ہے. اللہ کریم کلام ذاتی میں اس کو بیان فرمائے. پھر اس کی وہ مثال کہ کھجور کے گابے سے لٹکتے ہوئے گچھے, کہ وہ کیا خشک سا تنا نظر آتا ہے, اور کیسے اس پر وہ گابے یا خشک جو گچھے ہیں کھجور کے, اس کا جو پھل ہے وہ لٹک رہا ہے, وہ کیسی صورت ہے, کیسا لگ رہا ہے, کتنی مٹھاس ہے اس میں, کتنے قسم سے انسان کو وہ فائدہ دیتا, کتنے پہلوؤں سے وہ فائدہ دیتا ہے. خوراک ہے یعنی غذا ہے, دوا بھی ہے, تو یہ اس کی برکت ہے. وجنات من اعناب, اور انگور کے باغ. اب انگور کا پودا یا بیل آپ دیکھیں, وہ اپنا وزن نہیں اٹھا سکتا, اسے سہارا دینا پڑتا ہے, اس کے لیے کوئی چھتری نما شے بنانی پڑتی ہے جس پر وہ جائے. وجود اپنا نہیں اٹھا سکتی, لیکن اس کا پھل تو دیکھے. پھر یہ پھل بھی غذا بھی ہے, دوا بھی ہے. اقسام پر غور فرمائیں, ان سارے پھلوں کی اقسام پر غور فرمائیں, کتنی اقسام ہیں ان کی. والزیتون, اور جب زیتون کی بات آتی ہے کہ والزیتون, تو اس کی تو اللہ کریم نے قسم کھائی ہے. اور سینکڑوں سال کی عمر, اور اس کے پھل سے جیسے خوراک ویسے دوا. ایک بیری نما پھل ہے, اس کے اندر اتنا تیل سمو دیا گیا ہے, اور اس تیل میں اتنی ایک طاقت دے دی گئی ہے کہ وہ گھی سے بڑھ کر توانائی دیتا ہے, اور کتنی ہی قسم کی بیماری جو ہے اس کے تدارک کا سبب بنتا ہے. والرمان, اور انار. اب انار کو آپ اگر دیکھیں, اقسام کو دیکھیں, اس کے ذائقے کو دیکھیں, پھر انار کو کھولیں, اس کے اندر جو کاراگری ہے کبھی اس کو غور کیجئے گا, کتنے کتنے پہلوؤں سے اور کتنے انداز سے وہ انار اندر سے اللہ نے ایک ایک دانے کی ترتیب دی ہے. کبھی اسے ایسا کھولیں کہ اس کی اس بندش کو دیکھیں, ایک مینا کاری ہوئی ہے, ایک خوبصورت انداز سے. اللہ کریم کی, اللہ کریم کو خوبصورتی پسند ہے. اللہ کریم نے ہر شے کی ترتیب میں جہاں باریکیاں رکھی ہیں, وہاں پر ایک خوبصورت پہلو بھی جو ہیں وہ بھی رکھے ہیں. پھر یہ انار کا درخت جو ہے, یا انار کا پھل جو ہے, یہ بھی کلام ذاتی کی زینت ہونا اسے بھی نصیب ہوا. اللہ کریم ان سے استفادہ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے, اور شکرانے کی حالت اور کیفیت بھی نصیب فرمائے. پھر فرمایا متشابہ ہوں وغیر متشابہ, جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور نہیں بھی ملتے جلتے. اب کئی پہلو آ جاتے ہیں اس میں, ملتے جلتے کے پہلو میں آپ تمام پھلوں کو لے لیں تو بیج ہے یا پھوٹنا ہے, اس پھوٹنے سے لے کر ایک عمل ہے جس میں سے ہر ایک گزر رہا ہے, اور وہ ایسا بے نیاز ہے. ایک درخت کو اگر آپ تحقیقی طور پر دیکھیں اور اس کا نباتاتی مطالعہ کریں تو ہمارے نزدیک عامۃ الناس جو ہم سمجھتے ہیں, ہمارے نزدیک ہے کہ اس کا سارا جو ضروریات ہیں وہ اس کی جڑ پوری کر رہی ہے. اور عجیب نظام ہے اللہ کا, جڑ صرف خوراک دیتی ہے, خوراک لے کر وہ پتوں کو بھیجتی ہے. ہر پتے کے اندر ایک سنت ہے جو اس لی گئی زمین کی خوراک کو اس قابل کرتی ہے کہ وہ درخت یا اس پودے کی غذا بنے. ایک فیکٹری ہے ہر پتا, اسے تمازت کتنی درکار ہے سورج کی, اسے اپنے پودے کی جڑ سے کتنی خوراک دستیاب ہونی ہے, ایک پورا نظام ہے. پھر وہ فیکٹری, وہ پتا خوراک کو اس قابل کرتا ہے کہ وہ خوراک درخت کی غذائی ضروریات پوری کرے, پھر وہ واپس درخت کو ملتا ہے. ایک نظام ہے. پھر کتنے ہی پتے ہیں جن میں اللہ کریم نے شفا رکھی ہے. یہ جو فرق ہے نا اس کا, طب کا اور یہ جو سائنٹیفک ہے نظام اس کا, ایلوپیتھی کا, ایلوپیتھی میں بنیادی طور پر بھی جو دوائی ہوتی ہے وہ اسی طرح نباتاتی یا کسی قدرتی حصے سے لی جاتی ہے. ایلوپیتھی اس پتے کو جو اس پتے میں شفا کی ضرورت ہے اس ایک حصے کو سک کرتی ہے, لیتی ہے, پھر اس کو دوا بنا کر جو مختلف مراحل یا ترکیب ہے اس سے گزار کر ایک ٹیبلٹ یا سیرپ بناتی. اب طب جو ہمارا یہاں بنیادی علاج کا ذریعہ تھا جسے ہم دیسی علاج کہتے ہیں, وہ اس پتے کے اس ایک حصے کو نہیں لیتا, وہ اس پورے پتے کو لیتا ہے. اور دونوں میں فرق کیا ہے کہ جب آپ ایلوپیتھی کی دوائی کھاتے ہیں تو وہ اس ایک مرض کو تو ٹھیک کرتی ہے لیکن اس کے سائیڈ افیکٹس آتے ہیں, کئی اور پریشانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. اب طبیب کیا کرتے تھے, حکماء کیا کرتے تھے کہ اس پورے پتے کو لیتے تھے, اور اللہ کی شان ایسی ہے کہ جہاں اس میں علاج ہے اور علاج کے ساتھ کوئی کمی بیشی ہے اس پتے کے نظام میں یہ ہے, اس کمی بیشی کو وہ دور کرتا ہے, اور جب وہ پورا پتے سے دوائی بنا کر دی جاتی ہے اس کے سائیڈ افیکٹ نہیں آتے. اب کتنی باریکیاں ہیں. پھر ان کا ایک جیسا ہونا ایک پہلو, تو ان کا یہ ترکیب آ گئی جو پیدائش سے لے کر پھل تک پہنچنے کی ہے, یہ ساری افزائش میں آ گئی. پھر دوسرا اگر آپ دیکھیں, ایک ہی قسم کے درخت ہیں, ایک ہی طرح کے پھل ہیں, دیکھنے میں ایک جیسے لگتے ہیں, ایک کا ذائقہ اور ہے, ایک کا ذائقہ اور ہے. آپ بادام کو دیکھیں, بظاہر اس گٹھلی سی ہے سب, اسے توڑیں اندر بالکل سخت لکڑ نماش ہے, اسے توڑیں تو اس میں مغز آتا. اب ہم بادام لیتے ہیں تو ہر آٹھواں دسواں بادام جو ہے وہ کڑوا نکلتا ہے. اب بادام کا درخت یا میٹھا ہوتا ہے یا کڑوا ہوتا ہے, ایسا نہیں ہوتا کہ بادام کے کچھ جو ہیں پھل درخت پر وہ میٹھے ہوں اور ان میں سے کچھ کڑوے ہوں, ایسا نہیں ہوتا. میٹھا اگر کوئی پھل رکھتا ہے درخت تو وہ سارا پھل میٹھا ہوگا, اور کسی درخت کا پھل کڑوا ہے تو اس کا سارا اور ہمیشہ کڑوا ہوگا. اب ہوتا کیا ہے کہ اس کو اگانے میں تو پتہ نہیں چلتا, جب پھل پر پہنچتا ہے تو سمجھ آتی ہے کہ اس کا پھل میٹھا ہے یا کڑوا. پھر یہ تکلیف ہم گوارا نہیں کرتے, اس میٹھے پودے کے ساتھ جو کڑوا پودا ہم نے لگایا اسے کھینچ لیں اور اس کی جگہ اور پودا لگائیں, پھر ہم اس کے پھل کو میٹھے میں شامل کر کے فروخت کرتے ہیں. اللہ کی عطا دیکھیں, پھر اس کے شکرانے سے جو تجاوز پر جاتا ہے اس کا کردار دیکھیں. اور یہ جو उसमें कड़वे की मिलावट है, ये सिर्फ बादाम में नहीं है, ये मीठे में कड़वा मिलाना हर शय में नजर आता है, अपने मुआशरे में हर किरदार में नजर आता है। क्योंकि जब हम अल्लाह की रजा के लिए कोई काम नहीं कर रहे होते, हमारे मीठे बोल उनके पीछे भी कोई सोच पिना होती है, तो हम मीठे में कड़वा मिला रहे होते हैं। और जब हम मीठे में कड़वा मिला रहे होते हैं तो हम समझते हैं कि मैं अपने रिज्क का सबब कर रहा हूं, या मैं अपनी चाहत की तकमील जो है इस तरह हासिल कर सकूंगा, तो फिर अल्लाह की कुदरत क्या है, उसका रज़ाक होना इस पर ईमान क्या है। ये तो फिर मेरी काबश हुई कि उस कड़वे बूटे या कड़वे फल को मैंने अपनी रिज्क का जरिया माना, तो फिर क्या ये कोई बारीकी शिर्क की नहीं पैदा हो जाएगी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजार से गुजरे, खजूर फरोख्त हो रही थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे खजूर में हाथ डाला, कुछ खजूर गालबन थी या जिन्स कोई थी, लेकिन मेरे जहन में खजूर का नाम आता है, तो उसमें कुछ गीला और कुछ खुश्क हिस्सा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खरीदार को इसका गीला होना या खुश्क होना बताकर फरोख्त कीजिएगा। और हमारा निज़ाम क्या है, हमने फरोख्त होने वाली जगह पर लिखा होता है कि खरीदी गई शय वापस न होगी। अब उसके पीछे क्या क्या राज हैं मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, कि बेचने वाला चाहता है कि किसी जरिए मैं अगले आने वाले के जेब से पैसे निकलवा लूं, और हम जो खरीदने जाते हैं हम सोचते हैं किसी तरह मैं इसे लूट लूं, इसे समझ ना आए, एक एक तरह का माहौल है। अब क्यों ये एक तरह का माहौल है, रब कायनात जो हर एक को पानी अता फरमा रहा है, जिसने हर एक के लिए रुईदगी अता फरमाई, सब्ज कोंपले निकली, अनवाओ अकसाम के पौधे दरख्त फल पहुंच पहुंचाए, ये उसकी अता और उसकी रिस्क और उसकी कुदरत की फरावानी है। अब यहां क्या है कि जब हम इस सारे को हम अपनी जानत पर लेते हैं, तो फिर भाई मखलूक है उसकी जानत क्या हो, हम नहीं देखते। कितने निजाम आए हयात में कवानीन बनते हैं। मैंने एक दफा एक एडिटोरियल लिखा किसी पर, तहकीक की कानून पर, तो मैंने सर्च किया कि मालूम इंसानी तारीख में कवानीन कब कब बने। अब मुझे वो तवारीख तो नहीं याद, लेकिन बहुत पुराना कानून जो मुझे मिला वो अंग्रेज का था, मालूम तारीख। मजीद कोशिश की, रोमन एम्पायर का मुझे मिला। इंसान का कानून मुझे उससे पहले मुझे नहीं मिला, मैं नहीं समझता कि मेरी जो तहकीक हतमी है, लेकिन इंसानी जो बनाए गए कवानीन है उसमें रोमन एम्पायर का जो कानून है उससे पहले मुझे नहीं मिला। अब उससे लेकर आज तक जहां जहां इंसान का बनाया हुआ कानून है, कोई एक बात बता दें जिसमें इस्तेहकाम हो। क्यों जरूरत पेश आती है कि इसमें तब्दीली की जाए, इसमें जुजियात डाली जाए, इसलिए कि वह हतमी बात है ही नहीं। और आप दीन इस्लाम के असूल ले लें, रियासत मदीना जिन बुनियादों पर उस्तवार हुई उन असूलों को ले लें, सदियां शहादत दे रही हैं, किसी कानून में तब्दीली की जरूरत ही महसूस नहीं होती, हतमी बात है। तो जब इस सारी अता के साथ आप इस पहलू से देखें कि इससे जिसे इस्तफादा नसीब हो रहा है वो कहां खड़ा है, उसका किरदार कैसा है, और ये जो है ना मुतशाबे हूं गैर मुतशाबे हैं तो सारे एक जैसे इंसान, क्या किरदार भी एक जैसे हैं, क्या सोचें भी एक जैसी हैं, एक राह पर आ सकती हैं, ये सारा किरदार ये सारी सोच एक राह पर आ सकती है, इत्तबाए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके बगैर मुमकिन ही नहीं है। इंसानी कवानीन देखें, तरामीम की क्यों जरूरत पेश आती है, خود ہی ترامیم کرنے والے کہہ رہے ہوتے ہیں یہ کوئی قرآن و حدیث ہے، تو میاں پھر قرآن و حدیث کیوں نہیں لیتے؟ ہاں وہاں ایک فرق ہوگا، جہاں مرید صاحب کے لیے جو آسائش ہوگی وہی پیر صاحب کے لیے بھی ہوں گی، جو بلندیوں پر بیٹھے ہیں جو حقوق و فرائض ان کے ذمے آئیں گے اپنی حیثیت کے مطابق، وہی جو کمزور جگہوں پر بیٹھے ان کے لیے بھی پھر عدل ہوگا، اور عدل میں مساوات ہو، تو شاید ہمیں عدل میں مساوات پسند نہیں۔ اب جب ہمیں عدل میں مساوات پسند نہیں محترم سامعین کرام، پھر نتائج ایسے ہوں گے جیسے ہمارے معاشرے میں ہیں۔ اب غور فرمائیں، کتنا بڑا حادثہ ہوا ہے ہوائی جہاز کا، آپ جس دن سے حادثہ ہوا ہے اس دن سے لے کر آج تک جتنا اظہار ہے حکومت کی طرف سے، جتنا اعتراض ہے اپوزیشن کی طرف سے، جتنی آمد الناس کی آراء ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں، جتنے بحث مباحثے اس پر ہو رہے ہیں، جتنی تکنیکی خرابیاں بیان کی جا رہی ہیں، اس سارے میں ہر پہلو ملے گا توبہ کا لفظ نہیں ملے گا کہ ہم اس طرح کی آفات سے ہوش میں آ جائیں۔ کیا پتہ یہ ہمارے لیے تنبیہ ہو، اس تنبیہ سے کیا میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میرا عمل کیا ہے، میرا کردار کیا ہے؟ تو یقین مانے ہر پہلو میں نے سنا ہے میڈیا پر، میں قاصر رہا کہ کہیں یہ بات ہو رہی ہو کہ ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ خشکی اتری پر جو فساد پھیلتے ہیں قرآن کریم فرماتا ہے وہ تمہارا کردار ہے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سارے جہاز میں سارے گناہگار، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ بہتر جانے، اللہ ان کا اختتام اچھا فرمائے، ان کے لیے اگلے جہان میں آسانیاں ہوں، لواکین کو رب العالمین صبر عطا فرمائے۔ لیکن یہ واقعات حوادث ایک دستک ہوتی ہے، یہ وبائی مرض کو لے لیں، ایک دستک ہے۔ بڑا سادہ سا جملہ کہہ دیا جاتا ہے، اگر بہت کوئی اسلامی پہلو سے سوچ رہا مجھے یہ تو عذاب الہی ہے، وہ میاں اگر عذاب الہی کی بات کر توبہ کی بات کیوں نہیں کرتے، اپنے حصے کے کردار کی کیوں نہیں بات کرتے؟ اور ارشادات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں دیکھیں تو جب قوموں میں بے حیائی آ جاتی ہے تو قتل و غارت بڑھ جاتی ہے۔ اگر کوئی حادثہ کسی کی غلطی اور کمزوری سے آیا، عند اللہ جب اس کا حساب ہوگا تو جو جانے جن جانوں کا ضیاع ہوگا اس کا حساب اسے دینا پڑے گا کہ نہیں دینا پڑے گا؟ آپ اپنے معاشرے میں نکل کر دیکھیں نا جی، یہ جو قتل و غارت ایک وبائی صورت اختیار کر کے ہمارے معاشرے پر چھا گئی ہے، تو اسے اگر آپ غور کریں تو یہ نتیجہ ہے کس کا؟ بے حیائی کا۔ اور بے حیائی کتنی عام ہے، اسے اگر دیکھنا ہے تو اپنے ہی میڈیا کی جو پریزنٹیشن ہے اسے کچھ سال پہلے دیکھ لیں اور آج دیکھ لیں۔ ایک اشتہار میں دیکھتے ہوئے آپ اپنی اہل خانہ کے ساتھ بیٹھ کر ایک اشتہار نہیں دیکھ سکتے۔ کیا ہے یہ؟ وہ ملک ہے جو اسلام کے نام پر لیا گیا۔ اب یہاں جب بات یہ بحث آتی ہے تو کہتے ہیں یہ تو ملا ہیں، مولانا ہیں، ان کو دنیا کا کیا پتہ، یہ تو ریجڈنس ہے۔ بات ملا کی یا بات صاحب کی نہیں ہے، بات اصول کی ہے، بات انتظامی امور کی ہے، عمل کے نتائج کی ہے۔ معلوم دنیا کے تین حصوں پر ریاست مدینہ سے استوار ہونے والا نظام نافذ رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بعمل مسلمان کافر کا گلہ دبوچے گا، یہ نہیں ہے۔ اگر صحیح معنوں میں غیر مسلم کو انصاف نصیب ہوا ہے کسی ریاست میں تو وہ بھی وہی ریاست ہے جس کی بنیاد ریاست مدینہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہی۔ زندہ رہنے کا ہر ایک کو حق ہے، مذہب اختیار کرنے کا ہر ایک کو حق ہے. راہ رب کائنات نے بیان فرما دی, نتائج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی, جو جس راہ کا مسافر ہوگا اس راہ کو پائے. پھر جب دین بیان کیا جاتا ہے اور بحث کی جاتی ہے ان امور پر جو روزمرہ کی زندگی سے متعلق ہیں, تو دین کا پڑھنا امور دنیا کے جاننے کو نہیں روکتا. یہ بات یہاں سے منبر رسول سے جب بیان کی جا رہی ہے, آپ جب امور دنیا پر بحث کر رہے ہیں یا بات کر رہے ہیں تو آپ کو اس قابل ہونا چاہیے کہ آپ کو معلوم ہو کہ امور دنیا کیا ہے. اللہ رب العالمین حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درجات بلند فرمائے. آپ نے جہاں دین کا درس دیا, دنیا کا ہر پہلو آپ نے بیان نہیں, اس میں سے گزر کر اس کے نتائج بیان فرمائے. صاحب رائے کی حیثیت ایسے نہیں ہوتی. صاحب رائے اسے کہتے ہیں جو حتمی بات کر رہا ہو. اللہ کریم ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق دے, ہر مثبت بات کو مقابل لینا یہ نقصان ہوتا ہے, اس مثبت بات سے اپنی راہ کا تعین کرنا یہ ضروری ہوتا ہے. ہمیں اپنا ملک پیارا ہے, اپنے اہل وطن پیارے ہیں. اس امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک فرد پیارا ہے. کافر تاں کے دنیا سے روانہ نہ ہو جائے, اس کے لیے ایمان کی دعا کرنا بھی قابل ثواب ہے کہ اللہ اسے ہدایت دے. اللہ کریم مجھے اور آپ کو یہ سمجھ عطا فرمائے. اللہ کریم ہمیں استقامت فی الدین عطا فرمائے, توفیق بخشے کہ ہم ماز بحث نہیں اپنے حصے کا کردار ادا کریں. جزاکم اللہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
اللہ 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 اللہ